السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الفقہ توحید کے مسائل فرسٹ چیپٹر, جس میں ہم نیت کے مسائل پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. نیت کے مسائل, جیسے کہ جتنے بھی ہمارے جو اسکالرس تھے, ان لوگوں نے جب بھی کوئی کتاب لکھی تو اپنی کتاب میں سب سے فرسٹ چیپٹر ان لوگوں نے نیت کا رکھا, انٹینشن. اور نیت نوا سے نکلا ہے, یہ نون واو یا اس کا روٹ ہے. نوا گٹھلی کو یا بیج کو کہتے ہیں, جو دانا ہوتا ہے, یعنی کوئی بیج جب ہم زمین میں بوتے ہیں اور وہ زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا, لیکن جب وہ گرو ہوتا ہے تو زمین سے پھٹ کر وہ اوپر اس کا بالکل چھوٹا سا پلانٹ گرو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو دانا پہلے پھٹتا ہے, یعنی کھلتا ہے, اس میں سے پھر ایک کوئی چیز کمپل سے نکلتی ہے یا کوئی اوپر چیز گرو ہوتی ہے. تو نیت بھی ہمارے دل کا معاملہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے نیت, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے, وہ کس انٹینشن سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں, اسپیشلی نالج, اور وہ بھی اسلامک نالج, تو اس میں ہماری جو انٹینشن ہے, ہماری جو نیت ہے, وہ یہ ہونا چاہیے اسپیشلی کہ یہ خالص ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, اپنے علم اور عمل میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں. ہم اس سے دکھاوا نہیں چاہتے, ریاکاری نہیں چاہتے, شہرت نہیں چاہتے, یعنی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں یہ کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں کہ ہاں ہم کتنے اچھے عالمہ بن گئے یا ہم کتنے اچھے علم جاننے والے بن گئے. نہیں, اگر یہ انٹینشن ہوگی تو سارا ہمارا علم حاصل کرنا یا عمل کرنا سب بیکار جائے گا. تو اسی لیے ہر کتاب کے سٹارٹنگ میں نیت کا چیپٹر ہوتا ہے. ایون امام بخاری رحمہ اللہ علیہ, وہ بھی اپنی کتاب میں, صحیح بخاری میں, سب سے فرسٹ جو حدیث لائے ہیں وہ نیت کی ہی حدیث ہے. اس لیے ہم سب اپنی نیتوں کو پہلے تو خالص کر لیں کہ میں اور آپ جو بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر اور اپنے عمل میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں, نہ کہ اپنے آپ کو اسکالر کہنے کے لیے. تو اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے, یعنی ہمارے تمام جو اعمال ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہماری نیت پر. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی, لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی, اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ملے گی. بس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تمام مکہ والے, جب وہاں پر ظلم ستم بہت بڑھ گیا تھا, تو ان لوگوں نے اپنا ملک, اپنا شہر, اپنا وطن, اپنا کاروبار, اپنے گھر بار سب چھوڑ کر وہ لوگ مدینہ ہجرت کر گئے تھے. تو اب ہجرت میں بھی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہجرت, اس کا بہت زیادہ اجر ہے ہجرت کا. لیکن اگر آپ نے اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ شفٹ ہوئے ہیں, آپ نے ہجرت کی ہے, مائگریٹ کیا ہے, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا بے انتہا. لیکن آپ کا مائگریشن کسی دنیاوی مقصد کے لیے تھا تو آپ کو دنیا کی وہ چیز تو مل جائے گی, لیکن پھر آپ کا اس کو آخرت میں اجر نہیں ملے گا. تو جس کام کے لیے آپ نے, جس نیت سے وہ کام کیا تھا, اس کا اجر ملے گا. اللہ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اجر ملے گا. اور اس کی چھوٹی سی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کار ہے جو بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتی. اگر آپ کار میں پانی ڈال دیں گے کہ پانی سے کار ڈرائیو کر لیں آپ, تو کار اسٹارٹ ہی ہوگی آپ کی, بلکہ الٹا پریشانی آپ کو دے گی. تو اسی طرح سے کوئی بھی کام آخرت میں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا, یعنی اس کے بدلے نہ جنت مل سکتی ہے نہ اجر مل سکتا ہے, اگر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے, شہرت کے لیے وہ کام کیا تھا. تو اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں, اگر کوئی وڈن تلوار ہے کسی کے پاس, یعنی جو لکڑی کی تلوار ہوتی ہے, اب جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے, پہلے زمانے میں جو ہتھیار تھا وہ سورڈ ہی ہوتی تھی, تلوار ہی ہوتی تھی جو آپس میں مقابلہ کرتے تھے. اب اگر وہ تلوار لکڑی کی ہو تو وہ دشمن پر کیا وار کر سکے گی, کوئی فائدہ نہیں دے گی, کام نہیں آئے گی. ہاں, لکڑی کی تلوار آپ چولہے میں تو جلا سکتے ہیں, اس سے یعنی آگ پیدا کر سکتے ہیں, جلائی جا سکتی ہے, لیکن دشمن پر وار کرنے کے کام نہیں آ سکتی. تو اسی طرح سے بغیر خلوص نیت کے, جو ہماری انٹینشن ہے، ہماری نیتیں ہیں، اگر وہ پیوریفائی نہیں ہوگی، اگر وہ خالص نہیں ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے دوسری حدیث میں جو فرمایا گیا کہ عمار بن یاسر کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا، یعنی سزا دیتے رہے جب تک انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکالے یا جو ان کے معبود تھے ان کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، کیونکہ ان کے کہنے پر. جب عمار رسول اکرم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، تو عمار نے عرض کیا بہت برا ہوا یا رسول اللہ، مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا، نہیں مجھے بہت مارتے رہے وہ لوگ جب تک میں نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہہ دیا، یا آپ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات نہ کہے، یا ان کے معبودوں کی تعریف نہیں کی، نہیں بتوں کی تعریف نہیں کی جب تک کہ وہ مجھے مارتے رہے. تو آپ نے پوچھا اپنے دل کی کیا کیفیت محسوس کرتے، نہیں تمہارے دل میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے، یعنی میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے، لیکن ان کے فورس کرنے کی وجہ سے، ان کے سزا دینے کی وجہ سے، یعنی اتنی ناقابل برداشت سزا تھی کہ میری زبان سے پھر وہ چیز نکل گئی جو نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تمہارے دل کی حالت اگر اچھی تھی اور تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے اور تمہارے دل نے اس بات کو برا جانا، تو پھر تمہارے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی. اگر یہ مشرک دوبارہ ایسا کرے تو بھی ایسا ہی کرنا، یعنی اگر جان جانے کا خطرہ ہو اور مشرک گلے پر کچھ گن رکھ کر کہہ رہے ہوں کہ ایسا ایسا کہو، تو اگر کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن اس کے دل میں نہیں ہے ایسا کہنے کا مقصد، تو اس کا اجر اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے مجبوری میں کہا ایسا، دل سے اس کا ارادہ نہیں تھا. تو اصل چیز کیا ہے، دل دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل میں کیا خیالات تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا. بہت خوبصورت حدیث ہے، کبھی موقع ملتا اس کو عربی میں یاد کریے گا، کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے فیئر ہو اور کتنے کیسا تمہارا جو بھی ظاہری اپیرنس ہے، ہاں اور مالوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے مالدار ہو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، یعنی تمہاری نیت کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو کل قیامت کے دن ہم سے ہمارا نسب نہیں پوچھا جائے گا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کتنے اعلیٰ خاندان کے تھے تم لوگ، کتنے عزت دار تھے، کتنے تم دنیا میں خوبصورت تھے، یا تم کتنے مالدار تھے، نہیں یہ سب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کیا دیکھا جائے گا، ہو سکتا تھوڑا سا ہمارا عمل ہو، بہت ہی چھوٹی کوانٹٹی میں کیا گیا عمل ہو، لیکن اگر ہماری نیت، ہمارا اخلاص اچھا تھا تو اس کا بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اجر دیا جائے گا. تو اصل چیز ہے ہماری انٹینشن، ہماری نیت، ہمارا دل اور ہمارا عمل. اور اگلی جو حدیث ہے جس میں ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان کو رسول اکرم سے بات پہنچی کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو اپنے بستر پر اس نیت سے لیٹا کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا لیکن اس کی آنکھوں پر نیند اس قدر غالب آ گئی کہ صبح ہو گئی، تو اسے اس کی نیت کا ثواب مل جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ شمار ہوگی. سبحان اللہ، سوچے امیجن کریں ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم اور شفیق ہے ہم پر، کہ صرف ہماری نیتوں کی وجہ سے ہم کو اجر عطا کر دے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روز ہی جو ہے تہجد کی نیت کرے اور روز سو جائے، ایسا نہیں ہے. دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دل میں بندے کی کیا خواہش تھی، کہ اس کا دل تھا کہ میں تہجد میں ضرور اٹھوں گا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، تو تب اس کے لیے تہجد کا ہی اجر لکھ دیا جائے گا رات میں. سبحان اللہ، تو یہ ہے نیت کی فضیلت، یہ نیت کی اہمیت، کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو اس کا اجر بے انتہا مل سکتا ہے. اس لیے نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کوئی گریوی ہوتی ہے، آپ نے رکھی، آپ اس کو فریج میں رکھنا بھول گئے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ گریوی خراب ہو جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تب آپ اس میں سے ایسا نہیں کرتے کہ اس میں سے آپ اس کو چھانٹنے الگ سے کہ اچھا آدھی گریوی نکالے اور آدھی پھینک دے، کوئی اچھی ہو تو اس میں سے نکالنے، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو ہم پوری کی پوری پھینک دیتے ہیں اس کو کہ اس کا نقصان ہم کو نہ ہو. تو ایسے ہی جب انسان چاہے تھوڑے سے نیک عمل کرے اور تھوڑے برے عمل کرے، تھوڑے کاموں میں اس کی نیت اچھی ہو، تھوڑے کاموں میں اس کی نیت بری ہو، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ بری نیت اس پر بھی حاوی ہو جائے گی، کہ اگر اس کی نیت بری تھی تو پھر اس کو اس کا عذاب مل کر رہے گا. لہٰذا ہم کو ہر کام میں اپنی نیتوں پر اسپیشلی چیک رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نیت کا معاملہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، توحید کی فضیلت، یعنی ایک اللہ کو ماننا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کو ماننا، یہ کتنا ضروری ہے. فضیلت جب ہم پڑھتے ہیں کسی بھی کتاب میں تو فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر جو اجر، جو ریوارڈ ہم کو ملے گا، اس کے جو فائدے، جو بینیفٹس ہیں وہ ہم کو بتائے جاتے ہیں فضیلت میں. تو کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا سب سے بنیادی، یعنی سب سے بیسک پرنسپل ہے، ایسا سمجھے رکن ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس کس کے بیٹے تھے؟ جو آپ کے چچا تھے عباس، ان کے بیٹے تھے، اور ان کو بہت نالج تھی. رسول اکرم نے ان کے لیے اسپیشل دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا کرنا. تو اس بنا پر ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم یمن بنا کر بھیجا، یعنی یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. تو آپ نے فرمایا، یعنی ان کو جو تاکید کی آپ نے جب گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ نے کچھ انسٹرکشنز دیے معاذ بن جبل کو، تو کہا کہ لوگوں کو پہلے لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ کہ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی طرف دعوت دینا. یعنی سب سے پہلے بیسک دعوت کیا ہوگی لوگوں کو انوائٹ جو کریں گے ہم، کہ ایک اللہ کو ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ بیسک چیز ہوئی. اگر وہ اسے مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. یعنی پہلے عقیدے کی بات آتی ہے، اس کے بعد پھر فرائض آتے ہیں، عبادات آتی ہیں. اگر وہ اسے بھی مان لیں، یعنی پانچ نمازوں کو مان لیں، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی، یعنی جو مستحق لوگ ہیں ان کو دی جائے گی. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس ایک حدیث سے ہمیں کتنی آسانی ملتی ہے کہ جب ہم دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اسلام کی طرف، تو کس ان اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو جانا ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ بیسک جو پرنسپل ہے ہمارا، کہ ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دینا، جس سے تمام شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ رسول اکرم کی رسالت کی بات بھی کہنا، کیونکہ جب تک رسول کو رسول نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر قرآن کو کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کس نے پڑھ کر سنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا رسول کو ماننا بھی بیسک پرنسپلس میں سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانا جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر فرائض آتے ہیں، عبادات، اور پھر زکوٰۃ. اس سے ہمیں دین کے سٹیپس کا پتہ چلتا ہے اور پرنسپلس کا پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ سٹیپ کون سا لیا جائے گا، پھر سیکنڈ کیا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا. پھر اسی طرح سے غیر مسلم، کوئی نان مسلم ہے، اگر وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لے، ایکسپٹ کر لے، تو اسے قتل کرنا منع ہے. یعنی اگر وہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو کافی ہے، اس کے دل سے ہم نہیں پوچھیں گے. ایک واقعہ میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. اسامہ بن زید، یہ صحابی رسول تھے اور رسول اکرم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے بہت محبت تھی. آپ اپنے جب آپ بیٹھتے تو ایک سائیڈ میں اپنے بازو پر اسامہ کو بٹھاتے اور ایک طرف حسن یا حسین کو بٹھاتے تھے. تو بہرحال یہ جو اسامہ بن زید ہے، جب یہ ینگ ہوئے اور کسی جنگ میں ان کو بھیجا گیا، صرف 16-17 سال کے نوجوان تھے سمجھے. تو اس جنگ میں جب مشرکوں سے جنگ ہوئی، تو اسامہ بن زید کے سامنے کسی شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ اس کو قتل کرنے ہی والے تھے، تلوار اس کی گردن پر تھی. تو انہوں نے یہ سمجھا، ایزیوم کیا، کیونکہ ینگ سے تھے، اتنی سمجھداری بھی نہیں تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ میری تلوار کی زد میں تھا، وہ کہنے لگے. تو لہٰذا انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی. جب جنگ ختم ہوئی، وہ رسول اکرم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنائے کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا. تو اب دیکھیں رسول اکرم نے اس پر کیا ریئیکشن لیا. آپ نے کہا کہ اے اسامہ، تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. اے اسامہ، تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. اب مسلسل یہ جملہ دہراتے رہے مسلسل. تو اسامہ اتنا شرمندہ ہوئے، اتنا ان کو دکھ ہوا، کہنے لگے کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یعنی اگر اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا تو میں قتل نہ کرتا. اتنا ان کو دکھ اور افسوس اور پچھتاوا ہوا. تو اس سے یعنی ہمارا دین، یعنی اس سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، بہت ہی اچھی حدیث ہے یہ، اور بہت اس سے ہم کو ہمارے دین کے اصول ملتے ہیں کہ انسان کے جو فی الحال ظاہری جو چیز لگ رہی ہے آپ اس پر جائیے، آپ دل کا حال مت جانیے، کیونکہ دل کا حال کوئی کسی کا جان بھی نہیں سکتا ہے نا. آپ میرے دل کا حال نہیں جان سکتے اور میں آپ کے دل کا حال نہیں جان سکتے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہم کو صلاحیت ہی نہیں دی ہے. ہم کسی کا سینہ دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی کیا انٹینشن تھی. اصل جو بات ہے، معاملہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے کہ کس نے کس انٹینشن سے، کس نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یا مسلمان ہوا ہے. تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم کسی کے عمل پر شک بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں یہ کام دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، فلاں ہم سے حسد کرتا ہے. ہم آرام سے بہت فتوے دے دیتے ہیں نا آج کل، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو کسی کے بارے میں فتویٰ نہ دیا کریں، کسی کے جو پرسنل میٹرز ہیں کسی کے، یا اس یعنی کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھ کر فوراً فتویٰ نہ صادر کر دیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. نہیں، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے. ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرا کیا معاملہ ہے، میرے دل کی کیا حالت ہے، کیا سچویشن ہے، میں کتنا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھتی ہوں، اپنے بارے میں سوچیں. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ظاہری طور پر کسی نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور جو زبان سے وہ سامنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اسی پر یقین کریں گے. آپ اس کے دل کا حال جاننے کے لیے آپ اس کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا آپ اس کے بارے میں فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے. تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا اگر اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو. ہو سکتا اس کے دل میں جو نیت ہو کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا ہو، اور ہو سکتا اس نے دل سے ایمان لایا ہو. وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، ہم نہیں کر سکتے جج کسی کو. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلے کہ بہت جلدی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کسی کے بھی بارے میں. پھر نیکسٹ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے. میں دوبارہ حاضر ہوا، تب بھی آپ سو رہے تھے. میں تیسری بار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر وہ مرا، وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کیا، خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا، خواہ زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا، یعنی دوبارہ، خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو. تیسری بار بھی ابو ذر نے یہی پوچھا، اور تیسری بار بھی رسول اکرم نے یہی بات ارشاد فرمائی، یعنی تین بار فرمائی. پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. پس جب ابو ذر آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید یعنی ایمان کا اقرار، اگر کسی انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کی وجہ سے گناہ ہوتے رہے، جانے انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہوتے رہے گناہ، تو توبہ اور استغفار اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس کو جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا. اور اگر توبہ اور استغفار کرنے میں اس نے دیری کر دی تھی تو اس کو تھوڑی سزا ملنے کے بعد میں آخر کر اللہ تعالیٰ سے آخر کا جنت میں ڈال دیں گے، کیونکہ اس کے کلمہ کہنے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ ایمان کے کتنے سارے فائدے ہیں الحمدللہ، کہ ایمان کی وجہ سے ہی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ایمان کی وجہ سے ہی اس کی توبہ اور استغفار قبول ہو سکتی ہے، ایمان کی وجہ سے ہی اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں الحمدللہ. تو ایمان انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، اسی لیے ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ بڑھانے کی فکر میں رہیں، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. بڑھتا کب ہے؟ جب نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اور مزید نیکی کے کام کی ہم کو توفیق ملتی چلی جاتی ہے، جب ایمان بڑھتا ہے. اور گھٹتا کب ہے؟ جب ہم دنیا دار لوگوں میں بیٹھتے ہیں، یا ہماری جو کمپینین شپ ہے ایسے برے لوگوں سے، یہ گناہگار لوگوں کے ساتھ اگر ہوتی ہے، تو ان کی کمپنی میں بیٹھ کر اللہ نہ کرے ہم بھی ویسے ہی پھر برے کاموں کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس طرف ہم جھکتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ نیک لوگوں کی کمپینین شپ ڈھونڈے، ان کی کمپنی میں بیٹھیں جو آپ کو نیکی پر انکریج کریں اور برائی سے آپ کو روکیں. تو بہرحال ایمان بہت فائدہ دیتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی بڑے گناہ کر لے لیکن آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو پھر تو اس کے وہ گناہ معاف ہو ہی جائیں گے الحمدللہ. ایمان یہ فائدہ دیتا ہے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں، ان کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، مصر کانکر کیا تھا انہوں نے. وہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے جو اس کے گناہ تھے 99 اس کے چیپٹر کھول دے گا. ہر چیپٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا، یعنی دفتر آپ کہہ سکتے اس کو، رجسٹر بھی آپ کہہ سکتے اس کو. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا، تو اپنے اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ میرے کاتبوں نے، یعنی لکھنے والوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ فرشتوں نے. وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان گناہوں کے بارے میں تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لہٰذا ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نام اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ. بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، یعنی کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بندے، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ضرور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. ترازو جانتے ہیں نا آپ لوگ، ترازو کس کو کہتے ہیں، جس میں جو وزن کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. گناہوں کے دفتر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، سوچیں ایک کلمہ کہنا، اور اس لیے یہ جو کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ میزان اعمال کو بھر دے گا، اتنا وزن ہوگا اس کا. اور اسی لیے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو صبح شام ہم جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو صبح سے لے کر شام تک جو ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ساری رہنا چاہیے، جاری اور ساری، تو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. آپ سوچیں کہ یہ ایک کلمہ انسان کو کتنا فائدہ دے گا. سبحان اللہ، اتنے بڑے گناہ اس ایک کلمے کے آگے ہلکے پڑ جائیں گے، چھوٹے پڑیں گے الحمدللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور کلمہ کہہ دے، نہیں. اللہ تعالیٰ نیتیں بھی دیکھتا ہے کہ یعنی کس سے جانے انجانے میں گناہ ہوئے اور کون جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے. تو ایک کلمہ سب پر بھاری ہوگا. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھنا، میں تجھ سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخشتا رہوں گا. سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب. اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش یعنی معافی طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ یعنی زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، کوئی پارٹنر نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ کا، تو میں تجھے اتنی ہی زمین کے برابر مغفرت تجھے عطا کروں گا، یعنی سارے گناہ معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ ہم پر، اس کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں بناتے ہیں، یعنی ہمارا صحیح عقیدہ ہو، صحیح ایمان ہو، ایمان پختہ ہو، تو ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا الحمدللہ. اور دیکھا جائے تو میں اور آپ کیا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی کیا خواہش ہوگی کہ ہمیں کیا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، ہے نا. اور الحمدللہ ہم میں سے سب کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس میں آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ الگ الگ قسم کے شرک ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بتوں کو سامنے رکھ کر کوئی نہیں پوجتا الحمدللہ، کوئی مسلمان کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. لیکن ہم آج کس طرح سے شکار ہیں شرک کا، لیٹے ہوئے بتوں کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جو قبر میں لیٹے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کی پرستش کر رہے ہیں. یا ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ اور یہ شرک کون سا ہوتا ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ فجر کی سمجھ اذان ہو رہی ہے، اور فجر کی اذان ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ارلی مارننگ، یعنی بالکل پاؤ پھٹتے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے. اب اگر اس وقت مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، اور میں اگر کہوں، کوئی اگر ہم میں سے کوئی نہ اٹھے نیند سے، تو اس کا مطلب ہم نے کس چیز کو ڈینائی کیا، کس چیز کو ریجیکٹ کیا؟ کہ جو وہ مؤذن کہہ رہے کہ اللہ بڑا ہے، ہم نے اس وقت کیا کہہ دیا اگر ہم سو گئے؟ کہ نہیں، میرا نفس بڑا ہے، میری نیند بڑی ہے، میری خواہش بڑی ہے. اگر ہم کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں تو مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، اور اس وقت انسان کا نفس کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ النوم خیر من الصلاۃ، کہ نیند نماز سے بہتر ہے، اور اسی لیے بندہ اٹھتا نہیں ہے فجر میں. تو یہاں آپ نے کس کو خدا بنایا؟ یہاں آپ نے اپنے نفس کو خدا بنایا. کہ ایک اللہ کو ماننے کی بجائے جب مؤذن پکارا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور نماز فرض ہے ہم پر، اور پانچوں نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو آپ کو فوراً اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں اٹھتے ہیں اور نیند کو بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے نفس کو بڑا سمجھا اللہ کے مقابلے میں. یہ ہوئی نفس کی عبادت. ٹھیک ہے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے. تو اگر ہم نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، نہ ہمارے نفس کو، نہ کسی اور کو، انسان کو، نہ کسی چیز کو، تو پھر سمجھے ہم ایمان پر ہیں، الحمدللہ توحید پر ہیں. اور ایسی صورت میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا تھا. تو خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے ریکویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری سفارش سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے، جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. سبحان اللہ، یہ کلمہ کتنا فائدہ دے گا. ایون اس سے رسول اکرم کی سفارش بھی ہم کو ملے گی. آپ ہماری طرف سے اسپیشل سپورٹر بنیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر ہم نے دل سے ایمان لایا تھا، سچے دل سے کلمے کا اقرار کیا تھا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے تقاضے بہت بڑے ہیں. آپ لوگوں نے عقیدے میں یقیناً پڑھا ہوگا. اور کیوں ابو جہل ابو لہب ایک چھوٹا سا جملہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے، جبکہ اتنا چھوٹا سا جملہ تھا. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب اور عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا، یعنی تم اس کے مالک بن جاؤ گے. لیکن کفار مکہ جو سرداران قریش تھے، وہ کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ وہ اس کے تقاضے جانتے تھے، اس کی ریکوائرمنٹ جانتے تھے کہ بہت زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں والا معاملہ ہے. تو اسی لیے لا الہ الا اللہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کی تقاضے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑی ہیں. اور ابو ہریرہ ہی راوی ہیں ایک حدیث کی، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے. تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے. سبحان اللہ، میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا. سبحان اللہ، یعنی توحید کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسول اکرم کی وہ دعا میں ہم شامل ہو گئے جو قبول کی جائے گی انشاءاللہ، جو رسول اکرم کی سفارش ہوگی اپنی امت کے حق میں. تو کن لوگوں کے حق میں قبول ہوگی؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، پارٹنر نہیں بنایا تھا. تو توحید کی بہت فضیلت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی جو توحید پر مرنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، یعنی یہ کلمہ ہم کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. اور خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جہاں پر، اس سے آپ قریب ہو جائیں گے. اگر آپ دل سے، خلوص سے، بالکل پیور انٹینشن کے ساتھ اگر آپ کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس کے بھی راوی ابو ہریرہ ہی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کلمہ توحید کی وجہ سے کتنا اونچا اور اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے، اور خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم حرام ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رسول اکرم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا فرما بردار حاضر ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرما بردار حاضر ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اے معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ آپ کا فرما بردار حاضر ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو لوگ اسی پر تقیہ کر لیں گے، یعنی اعمال کی فکر نہیں کریں گے۔ لہٰذا معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی، یعنی انہوں نے جب تک نہیں کہا، کیونکہ اگر صرف لوگ اس پر اکتفا کر لیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور ہم پر جہنم حرام ہو گئی تو پھر عمل ہی نہیں کریں گے لوگ۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا تو ہے لیکن عمل بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ، یعنی عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ وہ اعمال ہی انسان کو جنت کی بلندیوں، اس کے درجات کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ اور خلوص دل سے توحید کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تمام جو احادیث ہیں دراصل اس بات کی ثبوت ہیں کہ جو موحد شخص ہوگا، جو توحید کو ماننے والا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانے گا، اگر وہ اس سے جانے انجانے میں گناہ سرزد ہو بھی جائیں تو بھی اس کو معاف کر دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو مشرق ہے، جس نے شرک کیا تھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لے، اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا شرک سے ہمیشہ بچے رہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانیں۔ الحمدللہ، تو یہ ہمارا جو توحید کی فضیلت کا چیپٹر الحمدللہ ختم ہوا۔ اب آپ لوگ چاہیں تو جو بھی یہ رہنے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے شوال کے روزے رکھ لیتی تھیں، بعد میں قضا روزے رکھتی تھیں، اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ دونوں روزے رکھ سکتا ہے شوال کے مہینے میں، اپنے فرض قضا بھی اور شوال کی بھی تو رکھے الحمدللہ، لیکن اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ پہلے شوال کی رکھ لے، بعد میں قضا روزے رکھ لے۔ تو ایک چیپٹر ہم لوگ اور دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی پیج کا ہے یہ، زیادہ بڑا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی 10 منٹس باقی ہیں۔ ہمارے توحید کی اہمیت، اہمیت التوحید، امپورٹینس آف توحید۔ عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والا جہنم میں جائے گا، یا جہنم میں جائیں گے۔ تو اہمیت میں یہ بات آتی ہے، جب ہم اہمیت پڑھا کریں گے کوئی بھی بک میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس چیز کو نہ کرنا یا اس کو نہ ماننا کیا نقصان دے سکتا ہے آپ کو۔ تو یہاں پر ہم وہی پڑھیں گے کہ ایک اس کلمے کو نہ ماننے والوں کے لیے کیا نقصان ہے، کیا عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، پارٹنر بنایا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، وہ آگ میں داخل ہوگا، استغفر اللہ۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا تھا، یعنی شرک کیا تھا اللہ کے ساتھ، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ اور توحید کا اقرار نہ کرنے والے کو، یعنی جو ایک اللہ کو نہیں مانتا اور نبی سے قرابت داری بھی ہو، اس کی رشتہ داری بھی ہو، تو بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے، ٹھیک ہے، انکل، تو ان کو بہت ہی لائٹ عذاب دیا جائے گا، کم ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کی دو جوتیاں پہنے ہوں گے، یعنی دو شوز ہوں گے جو آگ کے بنے ہوں گے، جن سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، پک رہا ہوگا، جیسے ہنڈیا پکتی ہے نا، تو ایسے دماغ پک رہا ہوگا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم تو چھوٹی سی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے، میں ہمیشہ جب جہنم کے بارے میں سوچتی تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے, چونکہ ہم تو لیڈیز ہیں نا, سب خواتین ہیں, تو جب ہم روٹی سینکتے ہیں آپ دیکھیں, اور روٹی جب پھولتی ہے, اور اگر غلطی سے اس پھولی ہوئی روٹی میں آپ کی انگلی چلی جائے, یا وہ روٹی کہیں سے سمجھے ڈیمیج تھی, اس میں سے بھاپ نکلتی ہے, سٹیم نکلتی ہے, تو وہ ہماری انگلی کو لگ جائے تو وہ بھاپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے وہ کیفیت سچویشن. تو آپ سوچے کہ آگ کتنی خطرناک ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماس کو شرک کرنے کی بجائے قتل ہو جانے یا آگ میں جل جانے کی نصیحت فرمائی. ماس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے مجھے 10 باتوں کی تاکید فرمائی. اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خوت میں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے. سبحان اللہ, نے دنیا میں انسان کو بھلے اس کی خاطر مر جانا پڑے, لیکن وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائے. اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا, خواہ تمہیں تمہارے اہل اور مال سے الگ ہونے کا حکم دے. جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا, چھوڑنا نہیں, کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ اللہ تعالی کی حفاظت یا بخشش کے ذمے سے نکل گیا. یعنی جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو اللہ تعالی کی حفاظت پروٹیکشن حاصل نہیں رہتا. شراب نہ پینا, کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سرچشمہ ہے, یعنی سرا ہے. گناہ سے بچنا, کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. میدان جنگ سے بھاگنے سے گریز کرنا, خواہ لوگ مر رہے ہوں. جب کسی کو یعنی کوئی جگہ بیماری یا وبا پھیلے, لوگ مرنے لگیں, اور تم پہلے سے وہاں مقیم ہو, یعنی وہیں رہتے ہو, تو وہیں ٹھہرے رہنا, وہاں سے نہیں بھاگنا, جانا نہیں. اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا, یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے. اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کے لیے لاٹھی کے استعمال سے گریز نہیں کرنا, یعنی کبھی سزا بھی دینا پڑے اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنے کے لیے, تو کوئی بات نہیں, سزا دی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا. یہ 10 باتوں کی تاکید کی تھی رسول اکرم نے معاذ بن جبل کو, اور مین کیا تھا اس میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, پارٹنر نہ بنانا, خوت میں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے. تو اس سے ہمیں توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو اس کے نیک اعمال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے. یعنی جو شخص ایک نان مسلم ہو اور توحید کو نہیں مانتا تھا, حالانکہ دنیا میں اس نے کتنے بھی نیک کام کیے ہوں گے, جیسے اب ہم جانتے ہیں آج کے دور میں کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں, مدر ٹیریسا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے سوشل ورکر نظر آئیں گے جنہوں نے اتنا کام کیا لوگوں کی خدمت کی, لیکن کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ایمان نہیں تھا ان کے دل میں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ جدعان کا بیٹا زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا, مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا, کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گے, کیونکہ اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرمانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہ لانا یا اللہ پر یقین نہ رکھنا اور ایمان نہ رکھنا انسان کے سارے نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اور عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کی دعا یا نیک عمل کا ثواب نہیں پہنچتا. عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ آس بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی. ہشام بن آس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے, لیکن حضرت عمرو نے رسول اکرم سے مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید پرست ہوتا اور تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اسے ثواب مل جاتا. یعنی جن کے ماں باپ مشرک تھے ان کی طرف سے اگر آپ کوئی نیک کام کی نیت بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, قابل قبول نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا یا کلمہ توحید نہیں پڑھا تھا. تو توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم ہے. سوری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, مجھ پر ایمان لائیں, میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائیں. اگر وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خون یعنی جانے اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے مگر حق کے بدلے, اور ان کے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. یعنی حق کے بدلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی کوئی شخص ایمان کا اقرار کر لیتا ہے اور مسلمانوں کے حکومت کے انڈر رہتا ہے تو اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کے جان سے نہیں مارا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے قتل کے بدلے تو اس کو جان لینی پڑے گی قصاص کے بدلے, تو وہ ایک الگ بات ہوئی. تو اس طرح سے توحید انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے اور ایمان نہ لانا انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے ہم کو ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو آج ایمان سے محروم ہیں, ہمارے ہی جیسے انسان ہیں جو نان مسلمس ہیں, لیکن چونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے اور ان کو اسلام کی دعوت بھی نہیں پہنچی، تو لہٰذا ہم کو ایسے سب لوگوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھیں اور جہنم سے بچ جائیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ میرا دل چاہتے ہیں تم پروانوں کی طرح جہنم کی طرف جا رہے ہو کھینچے کھینچے، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچا ہوں تاکہ تم کو جہنم سے بچا سکوں، اور آپ کو اتنی فکر تھی اس بات کی کہ آپ ہر ایک کو ایمان کی طرف بلانا چاہتے تھے، دعوت دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایمان کا اقرار کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں. تو ہمیں بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ وہ اس کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم کو ہمیشہ مرتے دم تک کلمے پر قائم رکھے، اور مرتے وقت بھی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.